رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت. یوں تو یہ سلسلہ تاجروں کے لیے ہے لیکن تجارت دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے, کوئی خریدار ہوتا ہے اور کوئی تاجر ہوتا ہے. تو ان معنوں میں کہ مدنی چینل دیکھنے والے جتنے بھی افراد ہیں کسی نہ کسی صورت اس سلسلے سے ریلیٹڈ ہیں, اور جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, مالی لین دین کرتے ہیں اور زندگی کے مختلف مراحل گزارتے ہیں تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں اور شرعی حوالے سے آپ اس پر رہنمائی چاہتے ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ کے مالی معاملات ہوں اور کاروباری لین دین کے معاملات ہوں, خرید و فروخت کے معاملات ہوں, آجر اور اجیر یعنی ملازم اور سیٹ کے معاملات ہوں. مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا ریپلائی بھی کریں گے اور شرعی رہنمائی اس پہ فراہم کریں گے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی کال کی طرف بڑھنے سے پہلے آج اس سے میں چاہوں گا کہ پہلا سوال میں کر لوں فائدہ اٹھا کر, کیونکہ ہے مالی لین دین کا معاملہ. وہ یہ مفتی صاحب کے ایک برادری سے تعلق نالے فرد نے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہماری جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری برادری میں دستور ہے کہ جس کا انتقال ہوا اب اس کے لیے جو ہے نا وہ برادری میں کوئی ایک بڑا ہوتا ہے, اس کے پاس سب جو ہے کچھ نہ کچھ رقم دیتے رہتے ہیں. شادیوں میں تو ہم نے سنا تھا تقاریب میں کہ کچھ لینا دینا ہوتا ہے, سلامی جسے ہمارے یہاں کراچی میں کہتے ہیں, تو وہ برادری کے ایک بڑے بزرگ کے پاس پیسے جمع کرواتے رہتے ہیں برادری کے افراد, اور جب وہ سارے جمع کرا دیتے ہیں لکھ بھی لیے جاتے ہیں تو وہ پھر انتقال شدہ جو فرد ہوتا ہے اس کے وارثوں کو دے دیے جاتے ہیں اور وہ اس میں تقسیم ہوتے ہیں, اس کی تدفین وغیرہ پہ بھی خرچ ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے ایسے کوئی صورتحال,
سنا تو میں نے بھی پہلی ہی دفعہ ہے. بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو آپ پوچھتے ہیں اور وہ ہم شامل سلسلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کال شامل سلسلہ کر لیں, ایسا محسوس نہ ہو کہ میں نقیب کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مفتی صاحب کی طرف جو ہے میں آگے بڑھوں. تو مدنی چینل کے ناظرین جو سلسلہ احکام تجارت باقاعدہ دیکھتے رہتے ہیں, ہم آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کی کال ہی شامل کرتے ہیں, لیکن بعض سوالات کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی وائس یا اس کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ تو ہمارے پاس نہیں پہنچ رہی ہوتی یا ہم نہیں لے پاتے, یا یوں کہہ لیں کہ ترجیح یہ دیتے ہیں پوچھنے والے کہ بھائی آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا. تو اس نوعیت سے ہم سوالات آپ کے شامل کر لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس آپشن ہے بہرحال اس کو آپ یوز کریں, فائدہ اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں وہ بھی مفتی صاحب کا پیج فیس بک پیج مفتی علی اصغر کے نام سے تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یوٹیوب پر بھی ہمارا مفتی صاحب کے نام سے ہی چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے, تو اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. احکام تجارت کے سلسلے اور مفتی صاحب کے جو دیگر سلسلے ہوتے ہیں وہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں, اس سلسلے میں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں, وہاں سے آپ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے اسے حاصل کر سکتے ہیں. جی مفتی,
لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ جناب فلاں اتنے دیے فلاں اتنے دیے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نیوتے کی طرح ایک رسم ہو؟
کچھ اسی ٹائپ کی تھی, یہی بتایا انہوں نے کہ پھر جب ان کے کسی کا انتقال ہوتا تو پھر یہ لوگ بھی دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق.
دیکھیے شریعت مطہرہ کے اندر ایک بڑا اہم اصول ہے
جی,
کسی چیز کے حرام ہونے کا کوئی سبب نہ ہو
جی
اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا.
ٹھیک ہے,
اسی بنیاد پر جو رواج ہے
جی
ہر برادری کا الگ رواج ہوتا ہے. اب شادی بیاہ کو دیکھ لیں
جی,
جائز رواج بھی بہت سارے ہوں گے.
ٹھیک,
مثال کے طور پر ناگوری برادری ہے, ان کے یہاں یہ رواج ہے کہ جہیز لڑکا تیار کرتا ہے,
لڑکی والوں کی طرف سے نہیں آتا,
لڑکی والوں کی طرف سے نہیں آتا, لڑکا خود گھومرا ہوتا ہے, جناب میں نے بیڈ خریدنا ہے, میں نے یہ خریدنا ہے, میں نے وہ خریدنا ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا, بعض برادریوں کے اندر بارات جب آئے گی تو انہیں چائے تک نہیں ملے گی, اپنے خرچے پہ انہیں کھانے وانے کھانے ہوں گے,
جو بھی ہوٹل میں لے جاتے ہیں,
نہیں بس اپنا وہ اہتمام کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
جبکہ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بارات آتی ہے اس کو کھلایا جاتا ہے.
جی.
بھائی کھلایا جانا نہ کھلایا جانا یہ کیا ہی رواج ہے؟ تو جب تک کوئی رواج شریعت سے نہ ٹکرائے
جی
وہ گناہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
اسے منع نہیں کہتے, اسے بدعت نہیں کہتے.
ٹھیک ہے.
یعنی ٹھیک ہے, ایک رسم ہے,
ٹھیک
بات کی ایجاد ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن اسے آپ یہ کہیں کہ یہ گمراہی والی بدعت ہے, یہ
ٹھیک ہے, یعنی شریعت میں اس کی نظیر نہیں مل رہی. جی. کہ لیں گے
تو نیا کام ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کو مضمون بدعت نہیں کہا جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے دلہا سہرا باندھتا ہے.
جی.
تو دلہا سہرا باندھتا ہے تو رواج کے طور پہ باندھتا ہے.
جی.
اس میں کوئی ممانعت کا پہلو نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اس کو ناجائز بھی نہیں کر سکتے.
صحیح.
ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
جو آپ نے بیان کی ہے صورت,
جی,
تو بظاہر تو یہ ایک امداد باہمی کا,
جی, انہوں نے اس کا کانسیپٹ یہ بیان کیا کہ جب یہ شروع ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کسی غریب کا انتقال ہو جاتا تو روز تنگی ہو جاتی تھی, بالخصوص کمانے والا گھر کا مر گیا ہے, تو اب تو یوں شروع ہوئی, لیکن اب عمومی طور پر آئی جائے.
اور میں اس کہہ رہا ہوں کہ بظاہر امداد باہمی کا تصور پیش کر رہی ہے, لیکن اس کے جزیات میں جا کے پھر واضح حکم دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
کہ بھائی یہ نہ ہو کہ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ تدفین سے جب واپس آؤ تو کھانا تیار ہونا چاہیے, سوئی میں کھانا تیار ہونا چاہیے. تو فوتگی اصل میں مواقع نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
دعوت کے ان چیزوں کے مواقع نہیں ہے. تو اتنی کہ بھائی تدفین کا خرچہ پورا ہو جائے, جو دور رشتے دار آئے ہیں بےچارے ان کے یہاں ان کو کھانا تو پیش کرنا پڑے گا.
جی.
جو مہمان ہیں جو آ کے ٹھہرے ہوئے گھر میں, چلو وہ پورا ہو جائے, اور دیگر اخراجات ہوتے ہیں بعض اوقات, تو امداد کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کے مزید وسعت ہے اس معاملے کے اندر تو پھر تفصیل میں جانا پڑے گا.
ٹھیک. آپ کی کال لیتے ہیں. جی.
میں سر سوال یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ جو گاؤں میں اکثر ہوتا ہے کہ ایک زمین رہن کا دیتے ہیں کہ یہ زمین مجھے اتنے پیسے دے دو ایک سال کے لیے, تم اس کو کاشت کر لو, تو سال کے بعد میں آپ کو رقم جب بھی واپس کروں گا پھر میں اپنی زمین واپس لے لوں گا, کیا یہ بھی سود میں آتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے بارے پوچھنا چاہتا ہوں.
ٹھیک ہے.
جی ہاں, یہ خالصتاً سودی معاملہ ہے. مطلب کہ آپ کے چاچے کا بیٹا تھوڑی ہے, چاچے کا بیٹا بھی مفت میں زمین دیتا, آج اپنا بھائی سگا مفت میں زمین دیتا. اس نے جو مفت میں آپ کو زمین دی ہے بغیر کسی کرائے کے, اس قرضے کی وجہ سے دی ہے, جو قرضہ آپ نے یا جو پیسے آپ نے اس کو دیے ہیں بطور قرض, جو رہن ہے رہن اس کے بعد لی جاتی ہے.
جی.
تو یہ سودی معاملہ ہے, اسے دور رہنا ضروری ہے.
ٹھیک ہے. مفتی, اگر کاشت کے لیے زمین کوئی لینا چاہے, اس کی اپنی زمین نہ ہو اور وہ چاہتا ہوں میں کوئی زمین لے کر کاشت کر لوں, تو اس کے لیے کوئی اجازت ملی؟
کوئی نیا معاملہ تھوڑی ہے, سارے دنیا جو ہے کرائے پر زمین لے کے کاشت کرتی ہے.
ٹھیک
ہے. یعنی زمینداروں کی کچھ زمینیں اپنی ہوتی ہیں, کچھ وہ لوگوں کی لے کے کاشت کر رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو وہ تو کرایہ داری کا معاملہ ہے.
صحیح.
مکان کو کرایہ پر دینا بھی جائز ہے تو زمین کو بھی کرایہ پر دینا جائز ہے.
ٹھیک.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرے پاس زمین ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے 10 لاکھ روپے دے دو, میری زمین استعمال کرتے رہو.
جی.
قرضے کے بدلے استعمال کرتے رہو, تو یہ قرضے پر نفع ہے. قرضے پر نفع دینا سود ہے.
ٹھیک. اگلی کال دیجیے.
میرا سلسلہ احکام تجارت میں سوال ہے کہ ویب ہوسٹنگ کا کاروبار کرنا کیسا, مطلب ویب سائٹ ہوسٹ کرنا اپنے سرور پہ یہ کیسا ہے؟ کیونکہ ہم کسی بڑی کمپنی سے ایک ری سیلر ہوسٹنگ کا ایک اکاؤنٹ خریدتے ہیں, وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کمپنی والے کہ آپ اپنے 20 کلائنٹ بنائیں 30 کلائنٹ بنائیں, کی ایک لمٹ ہوتی ہے, تو ان سے یہ سروس چارجز ان کو ہم دیتے ہیں اس کے, اور وہ ہمیں یہ اکاؤنٹ دیتے ہیں, تو اس طرح دوسروں کی ویب سائٹ ہم ہوسٹ کر کے اس پہ منتھلی یا ایئرلی پیسے کمانا, یہ کیسا؟
ہمارے مہروز بھائی آج کل ورکنگ کر رہے ہیں, آن لائن جو سروسز ہوتی ہیں ان پر یہ کچھ ورکنگ کر رہے ہیں, بایو ڈیٹا بنا رہے ہیں, اس پر اللہ نے چاہا تو کچھ سلسلہ ہم کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نمبر چھوڑ دیں اپنا, تو مہروز بھائی ان سے مزید تفصیلات لے لیں گے
ان شاء اللہ. اگلی کال دیجیے.
میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ ایڈ دیکھ کر پیسے کمانا حلال ہے یا حرام؟ مہربانی فرما کر میری رہنمائی کریں.
سوال ذرا مکمل نہیں ہے. ایڈ دیکھنے پر تو پیسے نہیں ملتے, ایڈ دکھوانے پہ پیسے ملتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا.
نہیں, تھوڑا الگ ہے سوال, اس کا تو ہم جواب دے چکے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح کے یوٹیوب ہے, اب یوٹیوب کے کہ آج کل جو نظام ہے کہ 10,000 اگر آپ کے سبسکرائب ہیں لوگ تو پھر آپ ایڈ لگا سکتے ہیں. ایڈ جب لگے گا تو پھر ایڈ والی کمپنیوں کے ذریعے آپ کو پیسے دیے جائیں گے. بات یہ ہے کہ ایڈ کس چیز کا لگے گا آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. اس میں میوزک ہوگا, اس میں عورت ہوگی, وہ کس چیز کی پروڈکٹ ہوگی, وہ حلال پروڈکٹ ہوگی, حرام پروڈکٹ ہوگی, یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ جو طریقہ آمدنی ہے, یہ طریقہ آمدنی اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اس طریقہ آمدنی کے اندر گناہ کے بہت سارے مواقع موجود ہیں اور گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا ہونا یقینی امر ہے. اس لیے ان ذرائع آمدنی سے بچنا ضروری ہے. ایک اور بات میں شامل کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہماری قوم غیر فطری ذرائع آمدنی کی طرف جاتی ہے, ایک بڑا معاشرتی بگاڑ آتا ہے.
ٹھیک, ذہن آج کل یہ پورا کرنا پڑتا,
یہ پورا ایک پہلو ہے.
جی,
اب مثال کے طور پر جی ویڈیو بنائیں اور لگائیں, آپ لوگ دیکھیں گے.
جی,
لوگ دیکھیں گے تو آپ کے وہ بڑھیں گے,
ویوز ہوں گے,
ویوز بڑھیں گے اور کمپنی میں آپ کی ریٹنگ بڑھے گی, پیسے ملیں گے آپ کو.
جی,
اب جناب ہر اوٹ پٹانگ چیز ویڈیو پہ شروع ہو چکی ہے.
جی,
ہر جھوٹی بات, ہر گھما پھرا کر بات, ٹھیک ہے, اور جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ویڈیو پہ شروع ہو چکی ہے. اب تو پتہ ہی چلا ہے الحمدللہ رب العالمین, میں نے تو اس کے آئیکن تک کی شکل نہیں دیکھی. جس سافٹ ویئر کا نام میں نے پڑھا ہے بعض آرٹیکل میں, میں نے اس کے آئیکن تک کی شکل نہیں دیکھی. لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ وہ ایک نئی سوشل ایپ مشہور ہوئی ہے, اور اس کے مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں منہ بگاڑ کے بات کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ غریب انداز میں اس میں ویڈیو بنا کر ڈالنی پڑتی ہیں, تو یہ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ جو فطرتی اور فطری جو معاشی ذرائع ہیں ان کو کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ ان کو اختیار کریں, اور اس سے ہی قوم کی بہتری ہے, ملک کی بہتری ہے, جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوگی. ان طریقوں سے معیشت مضبوط نہیں ہوتی.
جی مجھ سے یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے, لیکن ضمنی یا یوں کہہ لیں کہ اس میں سے ایک بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور مختلف فیچرز کے ذریعے,
اب آپ بٹ کوائن کو دیکھ لینا. بٹ کوائن کیا ہمارے ملک کی ضرورت تھی؟
نہیں,
قوم کی ضرورت تھی؟
فی الوقت تو نہیں.
ایسا تھا کہ جناب اپنا یا ڈیجیٹل کرنسی کو لے لیں آپ,
جی,
کہ جناب اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوگا, اس کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا, نقصان ہو جائے گا, معیشت کمزور ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں تھا.
جی,
ایک اپنا پتا پھینکا گیا, مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹا ڈالا گیا, اور قوم نے کروڑوں اربوں روپے جو ہے ڈال دیے اس میں. کہاں 18-20 ہزار کا ایک بٹ کوائن, 18-20 ہزار ڈالر, اور کہاں وہ 10,000 ڈالر, 6,000 ڈالر, 4,000 ڈالر. پچھلے ہفتے کی رپورٹ تھی کہ 3,000 پر آ گیا. کروڑ روپے قوم کے کہاں گئے؟ پتہ نہیں کہاں گئے, غیروں کے پاس چلے گئے.
اور صحیح بات ہے, اس میں تو بالخصوص یہی نہیں پتا کہ مطلب مورید الزام ٹھہرائیں کس کو, اپنے
ٹھہرائیں کس کو. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ غیر فطری نظام تھا, معیشت کی کچھ ضرورت نہیں تھی یہ نظام.
ٹھیک,
جو ہم نے اس نظام کو اختیار کیا تو کیا ہوا کہ ہمارا اپنا نقصان ہوا. اب آپ کس کو بلیم کریں گے؟ مطلب دو گھنٹے کی بات ہے, کوئی بھی نئی ڈیجیٹل کرنسی آپ لانچ کر دیں.
جی, اور آئی ٹی کے شعبے میں کوئی مشکل کام نہیں ہے.
کوئی مشکل کام نہیں ہے تو بھائی کیوں لانچ کر دے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا معاشی ضرورت ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ اس آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بس بیچ کے جو بروکر ہیں نا, وہ اچھل رہے ناچ رہے ہوتے ہیں, اور وہ مولویوں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ سے ناجائز بول دیتے ہیں, اور جناب کرو کرو کرو. اپنی بروکر لے کے خاموشی سے نکل جاتے ہیں, قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے.
جی, اس سے ویسے سلسلہ تو ہے احکام تجارت, لیکن ابھی آپ نے پیچھے بات کی تو میں چاہوں گا کہ کچھ جملے آپ کے آ جائیں تاکہ پھر ہم سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے بھی اس کو لے لیں. آپ نے بھی اپلیکیشنز کی جو بات کی, اور ہماری قوم یا پوری دنیا کے بالخصوص نوجوان اسی طریقے سے سن کے پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے, جو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان چیزوں میں لوگ انوالو ہو رہے ہیں اور اس کے لیے مختلف بہانے تراشے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جی تفریح ہے, سمپل تفریح ہے, تو تفریح کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہم تو تفریحاً کر رہے ہیں, کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے, کوئی سنجیدہ موٹیو نہیں ہے, بس صرف تفریح کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جی پہلے اتنے غم ہیں, پہلے اتنی پریشانیاں ہیں, اگر قوم جی 1-2 منٹ یا 30-40 سیکنڈ کی ویڈیو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے, یعنی خوش ہو جاتی ہے, بس یہی ہمارا مقصد ہے. اور پھر اس کے اندر جو اسلامک پہلو سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بالخصوص خواتین جو ہیں وہ بھی انوالو ہو رہی ہیں, جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے. تو اس کا کیا کریں گے, سدے بات کیا ہوگا, اور کیوں انوالو ہو رہے ہیں, اگر کچھ آپ
بات تو یہی ہے کہ روح محمد ان کے دلوں سے نکال دو. مقصد تو یہ ہے کہ تدین نہ رہے, جرت بڑھ جائے, بے باکی بڑھ جائے, اور ان کے اندر جو وہ ایک جو ادب ہے, تعظیم ہے, چھوٹے بڑوں کی تمیز ہے, ایک مینرز ہیں, اس سے ہی آگے نکل جائیں. آپ آج جا کے دیکھیں غیر مسلم ممالک کے اندر پر تہذیبی کہاں تک پہنچی ہوئی ہے.
ٹھیک,
اصل مقاصد تو یہ ہیں کہ بس ان کو بہایا جائے.
سر جا کے سر اب بس بات یہ نا کہ رفتہ تو مل رہا ہے نا کہیں سے,
شوق میں جاتے ہیں, شوق عادت بن جاتی ہے, عادت سے پھر جان نہیں چھوڑتی, اور پھر وہ عادت مجبوری بن جاتی ہے. یہ معاملات ہوتے ہیں.
مطلب جو ارد گرد جو افراد ہیں, بڑے ہیں چھوٹے ہیں, یا جو بھی ان کے کیا کہنا چاہیے مانیٹرز ہیں, وہ ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا. چیز ٹھیک ہے, ایک چیز جو ہے وہ
سوشل میڈیا ہر مانیٹرنگ سے آزاد ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال شامل کرتے, نہیں تو یہ ٹاپک خود ایسا ہے کہ ایک جدا گانا سلسلے کا مطلب یہ ایک عنوان ہے, کیونکہ جو احکام تجارت میں تو ہم اس ٹاپک کو لے کے گفتگو نہیں کریں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب, آپ نے بتایا کہ ایڈ سے دکھانے پر پیسے ملتے ہیں, تو آپ سے یہ کرنی تھی کہ بعض ایسی ویب سائٹ بھی ہیں جن سے ایڈز دیکھنے پر بھی وہ تقریباً 30 سیکنڈ کا ایک ایڈ کو دیکھنا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر 1 روپے یا سم تھنگ پیسے ملتے ہیں. کیا اس طرح کرنا بھی درست ہوگا؟ اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ.
اچھا دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ کروڑ رحمت نازل فرمائے ہمارے فقہ کرام پر. ہمارے فقہ کرام نے
ٹھیک
صدیوں پہلے اپنی کتابوں میں اصول بیان فرما دیا
جی,
کہ جو سروسز ہوں گی
جی,
اور سروسز پر جو معاوضہ دیا جائے گا
جی,
اس کے لیے ضروری ہے کہ با مقصد کام ہو.
ٹھیک ہے, با مقصد کام.
اگر بے مقصد کام, کسی سروس کا مقصد جو نا وہ کوئی ہے ہی نہیں,
ٹھیک ہے, تو مقصد حاصل نہیں ہو رہا.
مقصد ہی نہیں, کوئی نہیں, مقصد حاصل نہیں ہو رہا, کچھ اور چیز ہے.
ٹھیک ہے,
وہ بے مقصد چیز ہے, فضول چیز ہے.
ٹھیک ہے,
جیسے کہ مثال دی کہ کوئی گھوڑا کرایہ پر لے کر آتا ہے,
ٹھیک
ہے, اور لا کے دروازے پہ باندھے گا,
ٹھیک ہے,
تاکہ پتا چلے کہ ماں بزرگ کے پاس گھوڑا ہے.
ٹھیک
ہے, یا کوئی شیروانی کرایہ پر لے کر آتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ الماری میں ٹانگوں گا, لوگوں کو پتا چلے میرے پاس شیروانی ہے. فرمایا یہ بے مقصد چیز ہے, اس طرح کا اجارہ کرنا جائز نہیں ہے.
ٹھیک, یعنی گھوڑا صرف باندھنے کے لیے اور شیروانی صرف لٹکانے کے لیے.
لٹکانے کے لیے یہ بے مقصد چیز ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی جو اس کو ہائر کر رہا ہے اس کو روکا گیا ہے.
ٹھیک
ہے, یہ فضول چیز ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے.
صحیح.
دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی سوال کا جواب دے چکا ہوں
جی,
کہ یہ نظام دھوکے پر مشتمل ہے. ایک کمپنی ویب سائٹ پر اشتہار لگاتی ہے
جی,
اشتہار لگا دیا اس نے
جی.
اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو حقیقی دلچسپی رکھنے والا شخص ہے وہ اس کو دیکھے.
ٹھیک ہے, اوریجنل کسٹمر ہے,
اوریجنل کسٹمر اس کو دیکھے.
ٹھیک ہے,
اوریجنل کسٹمر کی کوئی دلچسپی نہیں ہے.
صحیح,
تو یہ ڈمی کسٹمر بٹھاتے ہیں.
ٹھیک ہے,
اور ڈمی کسٹمر بٹھا کے مثال کے طور پر اس اشتہار کی ریٹنگ بڑھنے پہ جو معاوضہ ملے گا
جی,
اس کا کچھ معاوضہ ان کو دیتے ہیں.
ٹھیک,
تم یہ اشتہار دیکھو. یہ سارا دن بیٹھ کے بیوقوفی کی طرح جو ہے نا, کبھی یہ دیکھتے ہیں, کبھی وہ دیکھتے ہیں, کبھی یہ دیکھتے ہیں,
جن سے مقصد کچھ نہیں ہے.
اور اس کے اندر کیا ہے, عجیب و غریب چیزیں.
ٹھیک ہے,
اس کے اندر کیا دیکھیں گے, کوئی حلال چیز آئے گی اس کے اندر؟
ٹھیک ہے,
پتہ نہیں اس کے اندر عورتیں آئیں گی, کیا آئے گی, کس چیز کی پروڈکٹ آئے گی.
ٹھیک ہے,
تو ایک تو یہ کہ ان کا دیکھنا یعنی بصری جو گناہ ہے اس کو متضمن ہے,
یعنی دیکھنا جو ہے وہ خود ایک گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے.
گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے.
ٹھیک ہے,
پھر جو کام کر رہے ہیں وہ بے مقصد کام ہے.
ٹھیک,
اور ایک دھوکے میں معاملت ہے.
صحیح,
تو یوں یہ بھی جائز نہیں.
ٹھیک ہے جی, امید ہے کہ تشفی بخش جواب مل گیا, اور پچھلے سائل کا بھی کسی حد تک اس میں جواب آ گیا. اگلی کال دیجیے.
محمود احمد سات کا باز سے عرض کر رہا ہوں. سوال عرض یہ ہے مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ کسی سے میں مکان خریدنا چاہتا ہوں ادھار پر, اور اسے قسطوں میں پیسے واپس کروں گا, تو جب تک میں پیسے واپس نہیں کروں گا اس وقت تک وہ اس مکان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو کیا میں اس فائدے کو تحفتاً اس کو دے سکتا ہوں کہ وہ فائدہ اٹھا لے؟
یہ فائدہ تو مشروط ہوا نا
جی,
کہ میں ادھار بھیج رہا ہوں اس لیے جو ہے تم مجھے فائدہ پہنچاؤ
جی,
مشروط معاملہ ہوا ہے, تو کوئی گفٹ تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
دیکھیے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر انہوں نے سودا نہیں کیا ابھی تک
جی,
بالفرض وہ مکان فروخت ہونا ہے 20 لاکھ روپے کا.
ٹھیک ہے,
22 کا فروخت کر دیں,
25
کا فروخت کر دیں, 30 کا فروخت کر دیں.
صحیح,
ہوتا نا ایک آدمی نقد سستا بیچتا ہے ادھار مہنگا بیچتا ہے, جائز ایسا کرنا
جی.
تو یہ جو اصل قیمت ہے پراپرٹی کی اس کو اگر بڑھا دیں
جی,
کوئی عجب نہیں ہے.
ٹھیک
ہے, تو وہ نہ تحفہ ہوگا نہ وہ قرضہ ہوگا, بلکہ اس چیز کی قیمت ہوگی, اس کو بڑھایا جا سکتا
اور مقصد بھی حاصل ہو جائے گا.
مقصد بھی حاصل ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
سبحان رسول اتاری بول رہا ہوں, چیز رہی میرے خان. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دودھ دینے والا آتا ہے, اس نے بولا ہے کہ ہمیں 10,000 روپیہ دے دو, مجھے آپ کے 10,000 میں شامل کر کے میں آپ کو روزانہ 1 کلو دودھ فری دیتا رہوں گا. کیا ایسا کرنا شریعت کے اندر جائز ہے یا ناجائز؟
1 کلو دودھ فری دیتا رہوں گا.
جی
ابھی تک تو بینک والے سودی قرضے کی جو ہے وہ پرموشن کرتے تھے, تو گلی گلی پرموشن ہو رہی ہے.
جی
تو یہ تو سودی معاملہ ہے جناب. آپ 10,000 روپے جو دیں گے وہ قرضہ ہوگا, کاروباری موڈ تھوڑی ہوگا. تو کاروبار یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 کلو دودھ کتنے کا ہے, 1 کلو دودھ 100 روپے کا ہے, 100 روپے کا 1 کلو دودھ 3,000 روپے کے انہیں بچے. تو کاروباری تھوڑی کہ 3,000 روپے ہی بچیں گے, اس کے اندر کم بھی بچ سکتے ہیں زیادہ بھی بچ سکتے ہیں.
کم سے کم 10,000 روپے 3,000
وہی تھا.
جی
سر تو اپنا 3% کا فارمولا لگایا, 3% کا بھی کیوں, بہت کم فارمولا لگایا.
فارمولا تو زیادہ کا لگ گیا, 10,000 روپے تو 1,000 روپے ہی ہو گیا 10%.
ٹھیک
10% کا فارمولا,
10% کا فارمولا لگایا,
یہ تو بہت زیادہ.
تو نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کاروبار تو نہیں ہے نا.
نہیں کاروباری موڈ تو نہیں پایا جاتا,
کاروبار موڈ تو نہیں ہے, وہ قرضہ ایک طرح سے.
جی
تو یہ جو 1,000 روپے دینے کی پیشکش کی گئی ہے,
جی
یہ سودی قرضہ ہے. یعنی یہ نفع جو ہوگا, یہ جو دودھ ان کو ملے گا وہ خالصتاً سود ہوگا.
ٹھیک ہے. اور اس سے اگر یہاں پہ جیسے آپ نے وضاحت فرمائی کہ تو قرضے کی صورت بنتی ہے, کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو یہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنا ذہن یہ بنا نہیں جی میں تو کاروبار میں لگا رہا ہوں, یعنی میں جو کاروبار کرتا ہوں 10,000 کو اسی میں گم ہو جانے چل کے.
اچھا یہ جو بیان کیا ہے کہ دودھ والے کو ضرورت ہے اس کو کہیں پیسے لگانے ہیں,
جی
اور ان کو نفع چاہیے, اس کے جائز صورت موجود ہے. جائز صورت موجود ہے.
ٹھیک ہے.
اب یہ جائز صورت کیسے کریں گے, ہم نے پچھلی دفعہ دروازہ کھول دیا تھا.
جی اگلی کال شامل کرتے ہیں, لیکن جو ہے وہ ڈائریکٹر صاحب نے ایک سوال پوچھا مجھ سے آپ دودھ سے ریلیٹڈ, وہ شامل کر لیتا ہوں میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ
بعض اوقات میں بڑا تلفظ کا بڑا کم فرق ہے.
ہاں
تلفظ
نہیں, دودھ کا ہی پوچھا انہوں نے, کیونکہ وہ سوال کی نوعیت ایسی ہے کہ یہاں پہ ابہام نہیں ہوگا. وہ یہ کہ 1 کلو دودھ کے ساتھ 1 کلو دودھ فری ملتا ہے بعض اوقات, تو یہ جائز کہیں کہیں ہوتا ہے.
دیکھیں جو ہم 1 کلو دودھ کے پیسے دیتے ہیں 100 روپے,
جی بالکل
قرضہ تو نہیں ہے نا.
نہیں
قرضہ نہیں ہے اور نفع مل رہا ہے کوئی, تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس کی دو تعبیر ہو سکتی ہیں, یا تو حقیقت میں وہ 2 کلو دودھ 100 روپے کا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. 2 کلو دودھ ہی 100 روپے کا ہے.
2 کلو دودھ 100 روپے کا اصل میں.
ٹھیک ہے.
یہ نہیں کہ 1 کلو دودھ 100 روپے کا اور دوسرا فری.
جی
دوسری اگر یہ ہو تو بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری تعبیر ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے 1 کلو ہی فری, 1 کلو
ہی کی قیمت ہے,
ایک کی قیمت ہے, دوسرا انعام کے طور پر ہے.
ٹھیک ہے تو بھی اجازت.
ہاں
ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے.
میرا سوال یہ کہ اگر کوئی چیز میرے پاس ریپیئرنگ کے لیے چھوڑ جاتا ہے بندہ کوئی, اور وہ میں ریپیئر کر دیتا ہوں یا وہ ریپیئر نہیں ہوتی اور وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور بندہ واپس آتا بھی نہیں اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا کون ہے, تو اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں میں اس چیز کے بارے میں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مجھے اگر کہیں سے پیسے گرے ہوئے ملے ہیں اور میں نے اس نیت سے اٹھا لی ہے کہ یہ میں مسجد میں ڈال دوں گا, کیا یہ جائز ہے؟ اس کے بارے میں کچھ معلومات لینی ہے.
ٹھیک ہے.
دیکھیے پہلے سوال کا جہاں تک تعلق ہے تو حفاظت املاک کا دین اسلام میں بڑا خاص مقام ہے. قرآن پاک کی سب سے طویل جو آیت مبارکہ ہے اسے آیت مدینہ کہا جاتا ہے, اس میں باقاعدہ اسی حفاظت کے معاملات کے پیش نظر اس بات کی تاکید بیان کی گئی کہ اپنے معاملات کے اندر لکھت پڑھت کو لایا جائے اور لکھوا لیا جائے اس طرح کی چیزیں. تو جو اس طرح کا کام کرتا ہے اگر کسٹمر کا نام لکھ لے, فون نمبر لکھ لے, تو آسانی ایسی مشکلات ہی پیدا نہ ہو. تو آج کل تو ویسے کافی حد تک ریشو کم ہو گیا ہے نمبر بدلنے کا. شروع میں جو زیادہ پیکجز آتے تھے لوگ نمبر زیادہ بدلتے تھے.
جی جی.
تو یہ کوئی نہ کوئی شناخت رکھ لی جائے گی تو اس تک پہنچنا آسان ہوگا. اب تو بہرحال آپ کو انتظار ہی کرنا پڑے گا, یہ امانت ہے اور اس امانت کو آپ کو سنبھال کر رکھنا ضروری ہے. دوسرا جو سوال آپ نے کیا کہ کوئی گری پڑی چیز آپ نے اٹھائی ہے مسجد کی نیت سے, تو نیت یہ کرنی چاہیے کہ مالک تک پہنچا دوں گا یا مالک تک نہ پہنچا سکا, جو شریعت نے حکم دیا ہے وہاں پہنچاؤں گا. اگر کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ واہ ابھی مال مفت مل گیا چلو رکھو جیب میں, تو نیت کرتے ہی وہ گناہگار ہو جائے گا.
اللہ
اس کا مال نہیں ہے. یہ فقہ نے باقاعدہ یہ جزیہ بیان کیا ہے.
جی
کہ انما الاعمال بالنیات کے تحت بیان کیا ہے.
جی
چیز اٹھائی مالک تک پہنچاؤں گا یا مصرف تک پہنچاؤں گا تو جائز ہے. گری پڑی چیز اٹھائی خود اپنی سمجھ کے تو غصب کی نیت شامل ہو گئی اور یہ گناہگار ہو گیا.
مالک تک پہنچانے کی نیت کی یا یوں نیت کی کہ مالک نہیں ملا,
کرنا کیا چاہیے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہر چیز ہر موقع محل کا الگ ایک حساب ہوتا ہے کہ مالک کے آنے کی امید کا انتظار کیا جائے اور مشتہر کیا جائے, بتا دیا جائے جہاں سے اٹھائیے کہ بھئی کوئی آئے تو بتا دیجیے گا میرے پاس ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ مالک کے آنے کی کا امکان نہیں ہے تو پھر اسے کسی بھی نیک کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے اور مسجد میں بھی وہ دی جا سکتی ہے. خود اگر کوئی شریف فقیر ہے تو پھر وہ جو مدت ختم ہو گئی ہے اس کے بعد وہ خود بھی رہ سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
شاہ نواز اتاری نرالہ یار بلوچستان سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مثلا ایک زمیندار ہے جو کہ کسی بھی کسان کو اپنے زمین دینے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں, میں آپ کو اپنے زمین پر کسان رکھوں گا اور بعد میں آپ کا پیسہ واپس کروں گا. زمیندار اور کسان کا جو بھی زمین سے فائدہ ہوگا اس میں زمین کا خرچہ وغیرہ نکال کر بقایا جو فائدہ ہے اسے ادا یعنی دو حصوں میں تقسیم کریں گے. برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ صورت کچھ مختلف ہے.
جی,
اصل میں ایک تو ہوتا نا معاہدہ کرایہ داری اور ایک وہ رہنے والی صورت, یہ تیسری صورت ہے. اسے بٹائی بھی کہا جاتا ہے.
ٹھیک,
کہ اس میں جو اخراجات ہیں وہ دونوں پر آتے ہیں.
ٹھیک ہے,
بیج ہے اور دیگر اخراجات ہیں,
کاشتکاری کے جو بھی
کاشتکاری کے اخراجات ہیں. وہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو پندرہ جو ہے نا وہ غائب ہو جائے گا, بالفعل فصل خراب ہو گئی.
ٹھیک,
تو پھر اس سے میں پیسے کیسے نکلواؤں گا.
ٹھیک ہے,
اگر فصل بکی اور تیار ہو گئی
جی
تو یہ اپنا حصہ تو مانگے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن ایکسپنس میں سے کیسے نکلواؤں گا.
ٹھیک ہے,
وہ متوقع ایکسپنس کی وجہ سے اگر وہ 1,00,000 روپے رکھوا رہا ہے
جی
اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے, دونوں بینیفیشر بن جائیں گے اس کے,
اس کی گنجائش نکلتی ہے.
ٹھیک ہے, اگلی کال دیجیے.
وکاس احمد نام ہے میرا. میرا سوال یہ ہے, میں نے قربانی کا مال پالا ہے نا اس سال, تو اس کا کہنا اس میں ساری انویسٹمنٹ ہماری ہے جہاں ہم نے پنجاب میں مال پلوایا ہے, تو اس کا کہنا باقی ساری ذمہ داری اس کی ہے, یہاں پہ بیچنا بھی اس کا ہے, اس میں سے جو نفع ہوگا نا آدھا اس کا آدھا میرا, یہ کیسا ہے؟
اچھا جی,
دیکھیے جناب آپ نے سب کچھ کرنے کے بعد پوچھا ہے کیسا ہے, تو اول تو تفصیل ہی نہیں پتا ہمیں کہ سارے پیسے آپ کے ہیں اور اس کے جو ہے وہ صرف محنت ہے, ایسا ہی ہوا نا؟
جی جی,
اور محنت بھی ہے صرف رکھوالی کرنے کی,
بیچنے تک کی,
پھر بیچنا بھی محنت ہے.
جی جی,
تو یہ مداربت تو ہے نہیں.
ٹھیک ہے,
مداربت میں تو کاروبار ہوتا, سروس نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
کہ سامنے والا پیسے پکڑ کے پھر وہ کاروبار کرتا ہے اس سے نفع ہوتا ہے.
ٹھیک,
یہ ہے رکھوالی کرنے کی یا بیچنے کی اجرت.
ٹھیک ہے,
اب وہ اجرت بھی ہے مجہول.
صحیح, کچھ پتہ نہیں ہے.
اجرت اصل میں ہوتی ہے فکس ہوتی ہے.
ٹھیک
ہے, اجرت جب بھی ہوگی فکس ہوگی.
ٹھیک ہے,
جب اجرت ہے تو مثال کے طور پہ انہوں نے 20,00,000 روپے کے بکرے ڈلوا دیے.
ٹھیک ہے,
اور وہ مال بکا 17,00,000 روپے کا.
ٹھیک, لاس ہوا 3,00,000,
تو اس کی اجرت کا کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے, یعنی جو اس کا پروفٹ بنتا تھا یا اس کی ویجز بنتی تھی
اس کا, وہ تو ضائع ہو گئی.
ٹھیک ہے,
آپ نے یہ دیا کہ جی نفع ہوگا اس میں مال دیں گے آپ کو.
جی,
نفع ہی نہیں ہوا.
صحیح,
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
بالکل
منڈی کے دنوں میں بارش ہو جاتی ہے یا کوئی بیماری آ جاتی ہے.
جی,
یا جانور درمیان میں کچھ مر جائیں گے, اللہ نہ کرے ایسا نقصان ہو ان کا.
جی,
اللہ کرے کہ نہ مرے.
جی,
ہماری تو یہ دعا ہے.
جی,
لیکن اگر اس طرح کے خطرات واقع ہوتے ہیں.
جی,
تو ان کی انویسٹمنٹ ٹوٹنے کا تو اندیشہ موجود ہے.
جی,
اس فگر سے بھی کم
ہے باہر.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اجرت کہاں سے دی جائے گی؟
ٹھیک ہے,
تو اس طریقے کار کے اندر غلطی موجود ہے.
صحیح,
اس کو یہی اس کی سوچ بنتی ہے کہ ان کے ساتھ یعنی ان کی سروس کا ایک معاوضہ مقرر کر لیا جائے.
ٹھیک ہے,
کہ بھئی یہ جو آپ رکھوالی کر رہے ہو, چرائی کر رہے ہو, کروا رہے ہو,
جی
ہم اس پر اتنا آپ کو معاوضہ دیں گے پر مہینہ.
ٹھیک,
یا مدت مقرر کر لیں.
صحیح, 12 ماہ 1 سال,
مطلب کہ عید کے دنوں تک.
ٹھیک,
آپ کو اتنے جو نا معاوضہ دیں گے. ٹھیک ہے, وہ معاوضہ دیتے رہیں گے.
ٹھیک, اگلی کال دیجیے.
سوال یہ ہے, میرے پاس مسجد کے پیسے ہوتے ہیں, اگر گھر کا خرچہ کم ہو جائے میں مسجد کے پیسے اٹھا کے اس میں سے خرچ کر کے تنخواہ میں جب ملے مجھے ملے گی میں اس میں رکھ کے حساب برابر کرتا ہوں, تو کیا ایسا جائز ہے یا کوئی؟
اللہ, سوال تو آ گیا آپ کو.
امانت کا جو لفظ ہے نا وہ لفظ امن سے نکلا ہے.
ٹھیک ہے.
امن وہاں ہوگا جہاں خوف نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
جہاں خوف نہیں ہوگا وہیں امن ہوگا نا. تو یہ جو مسجد کے پیسے ہیں یہ امانت ہوتے ہیں اور یہ کسی ایسے کے پاس رکھوا جاتے ہیں جہاں ان پیسوں کی حفاظت میں کسی قسم کا خوف نہ ہو. امانت کو امانت کہتے ہیں اسی لیے امانت جس کے پاس رکھوا جائے گا اس کا امین ہونا ضروری ہے.
صحیح.
تو ان پیسوں میں ایک رتی برابر بھی آپ خرچ نہیں کر سکتے, وہ امانت ہے. جیسے رکھے ہیں ویسے کے ویسے رکھے رہیں گے اور ان کو آپ اپنے ذاتی تصرف میں نہیں لا سکتے. ہاں ان کی حفاظت کے لیے مثال کے طور پر اگر بینک میں ڈالے جاتے ہیں تو وہاں ڈالے جائیں گے, کسی تجوری میں ڈالے جاتے ہیں تو وہاں رکھے جائیں گے, لیکن آپ ذاتی تصرف میں بالکل بھی نہیں لا سکتے. لائیں گے تو گناہگار ہوں گے اور اس رقم کے ہلاک کرنے کے مرتکب ہوں گے اور بہت سارے اور مسائل آگے پیش آئیں گے.
جیسے آپ نے فرمایا جواب تو فقہی طور پر آپ نے دے دیا, لیکن یہ ایک اشکال جو ایسے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ آتا ہے بعض اوقات, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے 1000 روپے خرچ کیے نا, مجھے پتا ہے میں 1000 روپے رکھ دوں گا, تو یہ رکھ دوں گا کہ جو ان کی بے وہ ہے بات ہے اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جیسے آپ نے جواب ارشاد فرمایا.
دیکھیے مسجد کا اپنا ایک تشخص ہے.
ٹھیک ہے.
آپ کے گھر کے سامنے بائک کھڑی ہے اور آپ کے پڑوسی کے گھر کے سامنے بائک کھڑی ہے.
ٹھیک ہے.
آپ یہ تصور کریں گے کہ میں لے آؤں گا اس 5 منٹ بعد, 5 منٹ کے لیے تو لے کے جا رہا ہوں میں.
ٹھیک ہے. اور اسے ضرورت پڑی تو میری لے آئے گا بائک.
لے جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کو جناب لے جائیں بغیر بتائے.
جی.
تو اب یہاں تو وہ اجازت دینے کا مجاز ہے, اپنی چیز کی اجازت دے سکتا ہے,
پرسنل وہ ہے.
مسجد کا معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر حساس ہے.
ٹھیک.
کہ وہاں تو کوئی اجازت بھی نہیں دے سکتا اس طرح کے اخراجات کی.
بالکل ایسے ہی.
تو وہاں بے باک نہیں ہونا چاہیے, خوف خدا رکھنا چاہیے. بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں آپ کر گزرتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا.
جی.
کسی کو پتا نہیں چل رہا ہوتا.
ٹھیک ہے.
لیکن جب پتا ہے کہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے. ویسے چندے وغیرہ کی جو رقم ہوتی ہے یہ بعض اوقات بعض لوگوں کے پاس ہوتی ہے اور سوشل ایکٹیویٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بعض اوقات ہوتی ہے, تو ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ اندیشہ بھارت بعض اوقات ہوتا ہے. بعض مطلب این جی اوز وغیرہ کے اس طریقے کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی یہ آئی ہیں کہ اس طریقے کا معاملہ کر جاتے ہیں اور وہ اپنے یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کی, ہم نے تو کوئی زیادتی نہیں کی, کیونکہ ہم نے رقم دے دی. تو اب یہ احتیاط کیا کریں اس میں, کیونکہ انسان تو ہے نا.
دیکھیے ایک تو کرپشن یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کھا گئے اس کو.
جی.
یہ تو وہ موٹی سی کرپشن ہے جو
جی یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے.
ایک ہوتا ہے اصول شرع کو فالو نہ کرنا.
ٹھیک.
مثال کے طور پر کوئی مستحق زکات آیا.
جی.
مجھے جو ہے وہ رکشہ چاہیے.
جی.
آپ نے اس کو رکشہ دے دیا.
ٹھیک ہے.
اس رقم سے مستحق زکات تھا. ٹھیک ہے.
زکات کی رقم سے.
زکات کی رقم سے.
ٹھیک ہے.
کوئی اور شخص آیا کہ جی میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے, آپ نے اٹھا کر زکات کی رقم دے دی. پوچھا ہی نہیں آپ نے کہ آپ مستحق زکات ہو یا نہیں ہو.
ٹھیک ہے. فالو ہی نہیں کیا اس کو.
فالو ہی نہیں کیا, زحمت ہی نہیں کی. تو آپ نے جب غیر مستحق کو زکات دی ہے.
جی.
تو اس کا وبال, اس کا تاوان, اس کا گناہ تو آپ کے اوپر آئے گا.
ٹھیک.
تو اس طرح کی جو غلطیاں ہیں اصول شرع نہ جاننے کی وجہ سے جو آتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. جہاں بھی جس کے پاس مطلب کہ ویلفیئر کا کام ہے.
جی.
وہاں اندھی ان معنی میں لگی ہوئی ہے, وہ خود نہیں کھاتے ہوں گے.
ٹھیک ہے.
وہ صبح شام محنت کرتے ہوں گے, صبح شام اس نیک کاموں کے لیے سرگرم عمل ہوں گے, اپنے طور پر وہ بڑے
بھلائی
کے کام کر رہے ہوں گے, لیکن اس میں پائے جانے والی غلطیوں کی اصلاح نہیں کر رہے ہوں گے. اگر وہ اس میں پائے جانے والی غلطیوں کی اصلاح کر لیں, ان کا یہ عمل برباد نہ ہو.
ٹھیک.
ان کو آخرت میں ثواب ملے. وہ تو اپنے اوپر وبال بڑھا جا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات.
بالکل ایسے ہی.
ہر ایک شخص ایسا نہیں ہے, بہت سارے لوگ علماء سے پوچھ کے کام کرتے ہیں, لیکن بہت سارے اشخاص وہ بھی ہیں کہ جو اپنی محنت کو ضائع کر رہے ہیں.
ٹھیک.
اپنی توانائی کو, اپنی تگ و دو کو. آسان کام نہیں ہوتا پبلک ڈیلنگ کرنا.
ٹھیک.
اور جہاں لوگ آئے ہوئے ہوں,
ضرورت مند ہوں,
آ کے ان کو مطمئن کرنا, ان کو ڈیل کرنا, پھر لوگوں سے پیسے نکلوانا آسان کام نہیں ہے.
جی.
بہت محنت طلب کام ہے. اس کام کو ضائع کیوں کر رہے ہیں جناب آپ؟ اس میں سے وہ غلطیاں ہٹا دیں,
جو
خامیاں ہٹا دیں, جو شرعی خامیاں ہیں اس کی اصلاح کریں اور بہتری کے ساتھ ہی کام کریں.
ٹھیک ہے.
آخرت اپنی مضبوط سے مضبوط تر کریں.
ٹھیک ہے, اپنے تو ہی تو آپ نیکی اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں, لیکن بہرحال اس کی جو ہے آپ اسکیننگ کروا لیجئے کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں, اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان وے پہ آپ چل رہے ہیں, اس صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو اسکیننگ ہوگی وہ یہ اسکیننگ جو ہے کسی کلینک میں اور کسی جو ہے لیبورٹری میں نہیں ہوگی, بلکہ اس کے لیے آپ کو علماء اہل سنت سے, دارالفتا اہل سنت سے رابطہ کرنا پڑے گا, مضبوط علماء مفتیان کرام سے رابطہ کرنا پڑے گا, پھر جا کے اسکیننگ ہوگی. اللہ توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے.
سوال میرا یہ تھا کہ جو ریپیئرنگ کے لیے دکان پہ سامان لوگ چھوڑ جاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں, اور دکان پہ میں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ 30 دن کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی, تو اس سامان کی حیثیت میرے لیے کیا ہوگی؟
آپ کا یہ لکھ کے لگا دینا ویلڈ نہیں ہے, آپ کو اس بات پہ اختیار نہیں ہے کہ آپ 30 دن کے بعد سامان نہ دیں. امانت موجود ہے شخص کی, آپ کو دینی پڑے گی, آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی.
ٹھیک ہے,
آپ وہ اسباب اختیار کریں کہ جس سے آپ اس سے رابطہ کر سکیں کہ بھئی آپ نے نہ فون نمبر لیا نہ کچھ اور لیا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی ریپیئرنگ کے کام ہوتے ہیں
جی
امبار ہوتا ہے پرانے چیزوں کا.
جی جی بالکل,
امبار ایسے جمع ہوتا ہے,
ایسے ہی جمع ہوتا ہے. اور یقینا مفتی صاحب یہ دکاندار کو یا جو ریپیئرنگ کرنے والے افراد ہیں ان کو تو آپ کا مشورہ ہے, لیکن جو جمع کرا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ پھر ریسیو کریں.
کچھ امبار وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اسکریپ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
اسکریپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ جمع ہوتا ہے
یا وہ کوئی ایکسچینج وغیرہ کے سلسلے جاتا ہے.
ایک کچھ نہ کچھ تو اس میں تعداد وہ ہوگی جن کی غفلت کی وجہ سے جمع ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا کسٹمر کی بھی غفلت ہے
جی
کہ وہ ایک بندے کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال رہا ہے. ہم کسٹمر کو تو فراموش نہیں کر سکتے نا
جی
کہ بھائی آپ کسی کے پاس گئے ہو تو اس کا نمبر ہی لے آؤ.
ٹھیک ہے,
آپ کوئی پھنس گئے ہو, آ نہیں سکتے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو بتا تو دو, سامنے والا مخمصے میں بیچارہ مبتلا ہے.
کسٹمر یہ سوچتا ہے کہ جی وہ چیز میرے کام کی نہیں ہے, مثال کے طور پہ موبائل فون ہے, اب یہ میں صحیح کرانے جاؤں اور مجھے دکاندار کہے گی محروز بھائی اس میں جو ہے نا 15,000 روپے لگیں گے یا 10,000 روپے لگیں گے, میں سوچوں یہ 10-15,000 روپے کی جو ہے نا میں اس میں ورکنگ کرواؤں, اس کو درست کرواؤں, اس سے بہتر یہ میں 5-10-20,000 روپے ڈال کے نیا موبائل فون لے لوں, تو اب یوں سوچ کے میرے لیے تو بیکار ہو گیا. تو میں تو اپنا
واپس لیا ہے نا
جی, میں تو واپس
تو چھوڑ کر کیوں آئے گا کسٹمر, مسئلہ یہ ہے دکاندار اس میں محنت کرے گا, اپنا مال ڈالے گا اس میں جو ہے نا وہ سامان ڈالے گا, اور اس نے جو ایکسٹرا محنت کی ہے اس کو تو اس کو پیسے ملا ہی نہیں
جی,
معاوضہ ملا ہی نہیں
جی,
یہ بھی تو مشکلات
ہے, بڑی آزمائش کی بات ہے.
دکاندار پہ ظلم ہے یہ
جی,
تو دکاندار کو بھی کچھ چیزیں سوچنی چاہیے.
ٹھیک ہے,
کسٹمر کو بھی کچھ چیزیں سوچنی چاہیے,
دکاندار کو اپنی دنیا آخرت کی بہتری سوچنی چاہیے اور کسٹمر کو اپنی دنیا آخرت کی بہتری سوچنی چاہیے. بہرحال احکام تجارت سلسلہ ہے اور مفتی صاحب احکام ہی سے ریلیٹڈ, یعنی احکام ان معنوں میں کہ اس کے نام میں بھی لفظ احکام آتا ہے, احکام قرآن سلسلہ کرتے ہیں, اور احکام قرآن سلسلہ جو 18 جنوری بروز جمعہ بعد نماز عشاء براہ راست مدنی چینل پر نشر ہوگا, یہ عام احکام قرآن سے تھوڑا مختلف ہوگا. اور اس سلسلے میں کیا ہوگا میرے بتانے کے بجائے تھوڑا سا جو ہے ہم آپ کو اس کی ویڈیوز دکھاتے ہیں, تشہیری اس کا جو مدنی گلدستہ ہے وہ دکھاتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو اختتام کی طرف بھی لے کے جانا ہے. جی
ناظرین کرام, سلسلہ احکام قرآن میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوا. سورہ بقرہ کے تحت جو آیات احکام آئیں وہ ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کی, ان کی تفسیر بیان کی, ان کے تحت مختلف احکامات کی تفصیل بیان کی, مختلف نکات پر گفتگو کی. مدنی چینل کا یہ دلچسپ اور علمی سلسلہ ہے, اس سلسلے کے اندر ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جو احکام پر مشتمل ہیں. سورہ بقرہ کے تحت ہم نے تقریباً 46 سلسلے کیے, ہم کرنے جا رہے ہیں ایک اسپیشل سلسلہ, ایک خصوصی سلسلہ جس میں خلاصہ بیان کیا جائے گا ان 46 سلسلوں کا, کچھ پس منظر جانیں گے, سلسلہ کیوں شروع کیا گیا, کیا مقاصد تھے, کتنی کامیابی ملی, آگے کیا کرنا چاہتے ہیں, کچھ اور باتیں بھی ہو جائیں گی جو لائیو سلسلے میں نہیں ہو پاتی. دیکھنا نہ بھولیے گا احکام قرآن کا خصوصی سلسلہ.
ٹھیک ہے جی. احکام قرآن کا خصوصی سلسلہ ہے اور سورہ بقرہ کمپلیٹ ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے ہمارے تشریح مدنی گلدستے میں دیکھا. اس کی خصوصیت ہی ہوگی احکام قرآن کی جو آپ نے 46 قسطیں دیکھی ہے, اس میں سے 45 یا 44 قسط سات ایسی ہیں جو مفتی صاحب نے سولو کی ہیں. سولو کا مطلب یہ ہے کہ سنگل مفتی صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, مفتی صاحب کے سامنے تفسیر قرآن ہوتی تھی اور مفتی صاحب مدنی پھول ارشاد فرماتے تھے, قرآن کی آیت کے تحت جو عنوانات ہوتے تھے اس پہ گفتگو فرماتے تھے. دو سلسلوں میں دیگر اسلام ہوئے تھے, لیکن اس سلسلے کی خصوصیت ہے کہ دو ایک مفتی صاحب ہی نہیں ہوں گے اور دو اسلام بھائی بھی نہیں ہوں گے, بلکہ امید ہے 3-4-5 اسلام بھائیوں کی ہماری پلاننگ ہے کہ 5 اسلام بھائی اس میں ہوں گے. نقیب بھی ایک اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ مفتی صاحب بھی ہوں گے, دیگر اسلامی بھائی بھی ہوں گے. کچھ گفتگو تو ظاہر سی بات ہے خلاصے ہی سے ریلیٹڈ ہوگی, اور خلاصے کا مطلب ایسا ہی خلاصہ ہے جو لائف سلسلے کے دوران ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل کچھ باتیں وہ بھی ہوں گی جو مفتی صاحب خود نہیں کرتے ہیں سولو سلسلے میں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہوں گے تو ہم مفتی صاحب سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے. ابھی سے بتا دیتا ہوں, مفتی صاحب سے بہت ساری باتیں پوچھیں گے اس سلسلے سے ریلیٹڈ, اور آپ کو بھی اجازت ہوگی بالکل مدنی چینل کے ناظرین کے لیے موقع ہے سلسلہ احکام قرآن میں. ہماری کوشش یہ تھی آپ کی کال شامل کی جائے, لیکن ڈیوریشن کم ہونے کی وجہ سے آپ کی کال شامل نہیں ہوتی, لیکن یہ خصوصی سلسلہ ہوگا اور اس میں مدنی چینل کے ناظرین کی بھی کال شامل کی جائیں گی. تو دیکھنا نہ بھولیے, جمعہ 18 جنوری بروز جمعہ رات 8:45 پر براہ راست مدنی چینل پر اس میں آپ کی براہ راست کال ہوں گی. آپ احکام قرآن سلسلہ جو دیکھتے ہیں اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اور مفتی صاحب سے ویسے بھی کوئی سوال کرنا چاہیں, میں نے پوچھا نہیں لیکن آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کال شامل کی جائے گی, مفتی صاحب سے جواب لیں گے. ہمارے سلسلہ احکام تجارت کا وقت اختتام کو پہنچا اور ہم وائنڈ اپ کی طرف پہنچیں گے. مفتی صاحب
رائے بھی دے سکتے ہیں, کوئی مشورہ ہے, کوئی تبدیلی ہے, آپ کوئی فارمیٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کوئی سیگمنٹ ڈلوانا چاہتے ہیں,
آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں احکام قرآن کو, آپ کا کیا مشورہ ہے, کیا سجیشنز ہیں, کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. انشاءاللہ اس خصوصی سلسلے کے بعد احکام قرآن میں سورہ آل عمران سے مفتی صاحب آغاز کریں گے اور انشاءاللہ اس کی ابتدا ہوگی. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو جو سچ بول